إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آج کے خطبے میں ہم یہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ امت میں انتشار اور مختلف فرقے اور گروہ کیوں بنے اور کیسے بنے، اور وہ کون سا گروہ ہو جو حق پر ہے اور راہ راست پر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب مل کر ایک جماعت کی صورت میں، ولا تفرقوا اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. لیکن کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے اور بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر اختلاف ہو اور فرقے فرقے میں بٹنے کا اندیشہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفرقان الحمید میں بیان کر دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم لوگوں کا آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، جو مشہور تابعی ہیں اور مشہور مفسر ہیں، آپ تفسیر بن کثیر اٹھا کے دیکھیے، تفسیر ابن جریر طبری اٹھا کے دیکھیے، مختلف آیات کی تفسیر میں سب سے زیادہ آنے والا نام مجاہد بن جبر کا ہوگا. اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں: فردوہ الی اللہ، یعنی الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی طرف واپسی. وإلی الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپسی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف واپسی. کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو واپسی ہے قرآن مجید کی طرف اور صحیح حدیث کی طرف. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث میں، میں ایک اس میں سے ایک مختصر سا حصہ بیان کرتا ہوں: فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے اور ان کو لمبی عمر ملے گی، وہ دیکھیں گے آگے بہت ہی زیادہ اختلاف امت میں بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اختلافا کثیرا، صرف اختلاف نہیں، اختلاف کثیر، کثرت سے اختلاف ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. بس جب وہ اختلاف آپ لوگوں کو نظر آئے تو تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو تھامے رکھنا. صرف ہاتھ نہیں تھامے رکھنا، اب وہ علیہ بن نواجل، یہ جو دو نوکیلے دانت ہیں ان سے مضبوطی سے تھامے رکھنا اس راستے کو، اگر اس اختلاف کثیر سے بچنا ہے. اور پھر ایک مثال کے طور پر ایک نمونہ پیش کیا اس اختلاف کا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچنا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے. ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجماعہ، یہ جماعت ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے کہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ زیادہ مشہور ہے دوسری روایت، لیکن جو زیادہ صحیح اور معتبر ہے وہ جماعت کی روایت ہے، جس پر آج میں اور جماعت ہے. جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرقے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور جب فرقے بنیں گے اس کا حل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ بھی بیان کر دیا ہے. اور صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس راستے کو سمجھا ہے، بہترین طریقے سے سمجھا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس یاد باری تعالیٰ ہے، جس دن بعض چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جن لوگوں کے چہرے سفید اور چمکدار ہیں وہ ہیں اہل سنت والجماعت اور اولو العلم، علم والے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہیں وہ ہیں اہل البدعہ والضلالہ، وہ بدعت کرنے والے، گمراہی پر کے راستے پر چلنے والے ہیں. اور یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے، اسے اللہ نے شرح اصول اہل سنت والجماعت میں روایت کیا. سیدنا عبداللہ بن عباس کی وفات سن 61 ہجری میں ہوئی. اہل سنت و جماعت کا نام ان کی زبان سے نکلا. عظیم صحابی، مفسر قرآن، حبر هذه الامه، جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور فقہ کی دعا کی، اللهم فقهه فی الدین، وہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت. یہ جو نام ہم لیتے ہیں سنت و جماعت، یہ آج کا ایجاد کردہ نام نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے یہ نام چلا آ رہا ہے. کب نام ہوا؟ جب اہل البدعت آئے. ہم سب مسلمان تھے، کوئی نام نہیں تھا، سب مسلمان تھے. جب بدعتی لوگ آئے، میں آگے تفصیل بیان کرتا ہوں، تب دو گروہ ہو گئے، اہل بدعت و اہل سنت. بدعت میں تفرقہ ہوتا ہے اور سنت میں ہمیشہ جماعت ہوتی ہے. اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے الجماعہ، اور اس جماعت کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں آپ. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، مشہور تابعی ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ہم روایت کو لے لیا کرتے تھے بغیر سند دیکھے، لیکن جب اہل بدع آئے اور ان لوگوں نے بھی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا شروع کیا، تو ہم نے احتیاط کرنا شروع کیا اور یہ دیکھتے تھے اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ راوی جو ہے یہ کون ہے، یہ اہل سنت جماعت میں سے ہے یا اہل بدع الخرافات میں سے ہے. یہ سن 110 ہجری کی بات ہے. اس کے بعد سلف صالحین میں سے ایک مشہور عالم ہے، امام ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کوئی نہ جانتا ہو، پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا، الامام ابو عثمان الصابونی. ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، سلف الحدیث کا عقیدہ یہ ہے. تو نام الحدیث اور سلف کا نام جو ہے یہ آج کے دور کا ایجاد کردہ نہیں ہے، سلف صالحین کے زمانے سے یہ نام موجود ہے. وہ یہ کتاب آج بھی موجود ہے، پورے کا پورا عقیدہ جو سلف صالحین کا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. الغرض یہاں پر تین سوال اٹھتے ہیں. جب یہ پتہ چل گیا کہ راہ حق کون سا راستہ ہے اور فرقے فرقے بھی بنیں گے، اس امت میں فرقے آئیں گے اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے تو پھر لوگوں نے فرقے بنائے کیسے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ فرقے بنیں گے، ہم نے بچنا ہے، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ فرقے کیسے بنے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دوسرا سوال یہ فرقے کون سے ہیں؟ تیسرا سوال ہم لوگ کہاں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں ہم کس فرقے میں ہیں؟ کیا ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہے، یا ہم کسی اور فرقے کے ساتھ ہیں؟ یہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں. پہلے سوال کا جواب کہ فرقے کیوں آئے، اس کا کیا راز ہے، یاد رکھیں لوگ، عام مسلمان دین سے محبت کرتا ہے، دین سے لگاؤ ہے، پیاسے ہیں، اگرچہ انہیں آسان راستہ نہیں ملتا حق تک پہنچنے کے لیے. تو لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں جہالت بھی ہے عوام الناس میں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ ناس سمجھنے والی کتاب ہے. جتنے زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے، ایک ریسرچ کے مطابق. تو جہالت موجود ہے امت میں. تو جن لوگوں نے یہ تفرقہ پیدا کیا اور فرقے بنائے، انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، اس کو ذہن نشین کر لے آخر تک. خیر کی اوڑ میں شر کو پھیلایا، دکھایا خیر، اس خیر کے پیچھے شر تھا جو وہ چاہتے تھے، اور یہ ہو کے رہا. کیونکہ اگر کوئی شخص سامنے آ کے یہ کہہ دے کہ صحابہ مرتد ہیں نعوذ باللہ، اس کے بعد کون سنے گا؟ لیکن اگر اس بات کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، کی محبت میں ان پر ظلم کیا گیا، ان سے خلافت چھینی گئی اور چھیننے والے یہ صحابہ تھے، اس لیے مرتد ہیں، تو اہل بیت محبت خیر ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت اور اس خیر کے اوڑ میں وہ شر چاہتے تھے جو آج امت میں موجود ہے. اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتا گیا اور یہ شر بڑھتا گیا. تو راز کی بات یہ ہے، خیر کو دکھا کر اس کے پیچھے اصل شر جو تھا اس کو پھیلایا. یہ فرقے کون سے ہیں؟ میں یہ فرقے بیان کرتا ہوں تاریخ کے اعتبار سے. جو پہلا فرقہ نکلا ہوا ہے خوارج کا، اور یہ فرقہ سیدنا عثمان بن عفان رضی عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ نکلا، لیکن منظم طریقے سے نہیں نکلا تھا. اس فرقے کی پہچان سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. یہ فرقہ جب نکلا تو اس نے جو خیر دکھایا وہ ایک قرآن مجید کی آیت ان الحکم الا للہ, حکم فیصلہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. خیر ہے لیکن اس خیر کے پیچھے بہت بڑا شر تھا جو وہ چاہتے تھے. شر کیا تھا؟ کہ نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کافر ہے اور دیگر صحابہ جو ساتھ تھے وہ بھی کافر ہیں. جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, قتل کرتا ہے, وہ بھی کافر ہے. اور کیا تھا؟ خیر کیا تھا؟ کہ قرآن مجید توحید حاکمیت اس کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے جو شر تھا اس کو پھیلا دیا اور لوگوں نے لیا. یہ فرقہ آج بھی موجود ہے. آج کے دور میں یہ فرقے نے کچھ اور راستہ اختیار کیا, وہی منہج, وہی راستہ, وہی چیز ہے, لیکن جہاد کے نام پر, جہاد جیسا یہ شریف اور عظیم شریعت کا ایک حصہ ہے جس سے دین کی سب بلندی ہوتی ہے. ذروت سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی خوبصورت اور سربلندی جہاد میں ہے, اس کے اوڑ میں مسلمان کو قتل عام ہو رہا ہے. اسی جہاد کی اوڑ میں دہشت گردی پھیل گئی ہے. دکھایا خیر لیکن اس خیر کے پیچھے بہت بڑا شر ہے. دوسرا گروہ اس کے بعد نکلا, اس کی ضد میں شیعوں کا گروہ, رافضیوں کا گروہ. دکھایا جو خیر, اہل بیت سے محبت, جس میں ابھی بیان کیا مثال کے طور پر کہ اہل بیت مظلوم ہیں, صحابہ کرام پر ظلم کیا ہے, ان سے خلافت چھین لی گئی ہے. یہ جو قرآن موجود ہے یہ وہی نہیں ہے جو حقیقت میں ہے. اور آہستہ آہستہ اپنے جو بھی شر تھا اس کو پھیلایا اس خیر کے پیچھے جو لوگوں کو دینا چاہتے تھے, محبت اہل بیت. اور یہ فرقہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. آج جتنی فرقے کی میں ایک کی بات کر رہا ہوں, آج ان کے 70-70 گروہ ہیں تقریباً, ایک ایک فرقے کے مختلف گروہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ شر میں کبھی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا, یہ قاعدہ ہے, یاد رکھیں. اس مثال ہے قرآن مجید میں, جو مشرک تھے, جو شرک کرتے تھے جاہلیت میں, یا آج کے دور کے مشرک دیکھ لیں آپ, کسی کا حبل معبود ہے, کسی کا لات ہے, کسی کا عزا ہے, جمع نہیں ہو سکتے کبھی. لیکن آپ ایک رب لا شریک کا سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں, سب جمع ہو جائیں گے. توحید نے لوگوں کو جمع کیا اور شرک نے لوگوں کو منتشر کر دیا اور فرقے میں بانٹ دیا. پھر تیسرا گروہ نکلا ان کی ضد میں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ کافر ہیں. نواصب کا گروہ نکلا, جو خیر دکھایا, صحابہ کرام سے محبت کہ ہم صحابہ کرام کے لیے جان بھی دے دیں گے. اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کو برا بلا کہنے شروع کر دیا اور ان کو بدعتی کہنا شروع کر دیا اور ان پر غلط الزامات لگانا شروع کر دیا. ایک گروہ وجود میں ایک اور آ گیا, دکھایا خیر, اس خیر کے پیچھے بہت بڑا شر. اور یہ آہستہ سے جتنے گروہ بھی نکلے ہیں وہ جماعت سے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. چوتھا ایک اور گروہ نکلا. اب تک بات ہو رہی تھی حاکمیت کی, توحید حاکمیت کی, صحابہ کرام سے محبت, اہل بیت سے محبت. یہاں پر رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی ذات اور اسماء و صفات پر کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ کوئی اختلاف ہوا. ایک اور گروہ ہے جہمیوں کا. جہم بن صفوان ایک شخص تھا, اس نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, عزیز ہے, جبار ہے, کریم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا قدم ہے. یہ سارے کے سارے صفات مخلوق میں بھی موجود ہے تو کیا خالق مخلوق برابر ہے؟ نہیں برابر. اس لیے جب تشبیہ ہوتی خالق اور مخلوق کی تو ہم ان سب اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ نہ غفور ہے, نہ رحیم ہے, نہ عزیز ہے, نہ جبار ہے, نہ کریم ہے, نہ سمیع ہے, نہ بصیر ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے. خیر جو دکھائے لوگوں کو کہ خالق اور مخلوق کی مشابہت نہ ہو. جس نے خالق مخلوق کی مشابہت کی کہ خالق مخلوق ایک جیسے ہیں وہ دراصل سے خارج ہے. تو اس کے اوڑ میں جو خیر دکھایا، جو شر پھیلایا، انکار اسماء و صفات سب کا انکار کر دیا. اور جہاں بن صفوان دو اور بھی بدعتیں لے کے آیا، جبر کا بدعت اور ارجاء کا بدعت. پھر ایک اور گروہ نکلا، جبریوں کا گروہ. اس گروہ نے کہا، اور یہ جہاں بن صفوان سے متاثر ہوئے لیکن ان سے الگ ہو گئے، اس گروہ نے کہا تقدیر کے مسئلے پر کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور انسان صرف اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس دنیا میں کرنے کے لیے آیا ہے، بس اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. جتنی برائیں، زانی جب زنا کرتا ہے حقیقتا اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، مجبور ہے انسان، انسان کیا کر سکتا ہے بیچارہ، اس کی قسمت میں لکھ دیا تم زانی ہو، اس نے زنا کرنا ہے. یہ جبری گروہ نکلا، خیر کیا دکھایا؟ خیر یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ لیا پہلے سے، پورے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی پورے کائنات کی. یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص جنتی ہے دوزخی ہے. اب وہ شخص تو مجبور ہے، تو تقدیر کے اثبات میں جو خیر دکھایا، اس کے پیچھے جو شر دکھایا، وہ جبر کا عقیدہ لے کے ہے کہ انسان مجبور ہے. اور آج یہ عقیدہ موجود ہے، لوگ جانتے نہیں لیکن ان کے اندر عقیدہ آج بس رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں. ان کے ذہن میں ایک اور گروہ آیا، انسان کیسے مجبور ہے. قدریہ کا گروہ جو تقدیر کے منکر ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور کیسے. اگر انسان مجبور ہے تو نعوذ باللہ یہاں پر ظلم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو حکم دے بدکاری کرنے کا، پھر اسے جہنم کی سزا دے. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس عدل و انصاف کی اوڑ میں جو خیر دکھایا عدل و انصاف کا دکھایا، اس کے اوڑ میں جو شر تھا وہ تھا تقدیر کا انکار مکمل طور پہ، کہ انسان جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے. اور اس گروہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک پیشن گوئی دی تھی کہ گروہ آئے گا، میری امت کے مجوسی ہیں وہ لوگ، یہ مجوس ہے یا قدری جو ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں. کیوں؟ مجوسی کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے دو خالق ہیں، ایک خالق نے خیر کو پیدا کیا، دوسرے خالق نے شر کو پیدا کیا. قدری کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ خالق ہے جس نے انسان کو خیر کا حکم دیا، خیر کا خالق ہے، دوسرا خالق انسان ہے جس نے شر کو پیدا کیا. تو دو خالق ہوئے کہ نہیں؟ دو خالق ہیں، مجوس ہے یا قدری ہوں. پھر ایک اور گروہ نکلا، معتزلی، جس نے جہم بن صفوان سے متاثر ہو کے اور قدریوں سے متاثر ہو کے ایک نئی جماعت بنا لی، معتزلی. واصل بن عطا، یہ حسن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، مشہور شاگرد تھا. تو بات ہوئی کہ گناہ کبیرہ کرنے والا، اس کا کیا حکم ہے؟ مسلمان ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے. اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہے، فاعل کبیرہ جو ہے جتنا اس کے اندر ایمان ہے، اور جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اتنا اس کا ایمان میں کمی ہوتی ہے، باقی اس کا حال دنیا میں وہ مومن، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جتنے کہ اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے. یہ عقیدہ سنت جماعت کا. ان لوگوں نے کیا کہا، معتزلیوں نے، کہ دنیا میں وہ شخص جو ہے دو جگہوں کے درمیان ہے، منزل بین منزلت ہے، نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کافر ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ اعلم. آج تک اس معاملے کا حل کوئی کر نہیں سکا، ان میں سے کسی نے نہیں کیا. وہ درمیان میں کسی جگہ پہ پتہ نہیں، آخرت میں وہ جہنم میں ہے، دنیا میں کہاں یہ نہیں پتہ. اور یہ وہی جو خیر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ ہوتی ہے اور خالق مخلوق کی تشبیہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الغفور الرحیم الودود الجبار الکریم، سارے اللہ تعالیٰ کے نام ان کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے. ہم ناموں کو مانتے ہیں تو صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سمع کے، بغیر سننے کے، بصیر ہے بغیر بصر کے، بصیر ہے لیکن دیکھتے نہیں ہے، سمیع ہے لیکن سنتا نہیں ہے. تو ایک نئی چیز ایجاد کی اور لوگوں نے اس خیر کو دیکھتے ہوئے اس پیچھے جو شر تھا ان کے ذہن میں وہ شر نہیں آیا، آہستہ سے یہ بھی فرقہ وجود میں آیا. ان کے بعد پھر آئے اشاعرہ، ابو حسن اشاعرہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وفات سن 324 ہجری میں ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ اسماء بھی ہیں صفات بھی ہیں، لیکن صفات جو ہے وہ صرف سات ہیں، باقی کا انکار کیا صرف سات صفات کا، جس کو عقل اور نقل یعنی قرآن و حدیث میں دلیل موجود ہے ان اسماء و صفات کی، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی، اور عقل بھی ان کو مانتا ہے، تو اس کا اقرار کیا، باقی سب کا انکار کیا، اور ارجاء کا عقیدہ بھی ساتھ جو موجود تھا جمع کے زمانے میں یہ لے کے آئے. لوگوں کو جو خیر دکھایا قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور سنتا نہیں ہے، بصیر ہے اور دیکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، زندہ بھی ہے، علم بھی ہے، اور یہ جو صفات ہیں ان کا اقرار کیا. کیوں؟ کیونکہ عقل جو ہے وہ ضروری ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے، تو عقل کو آگے کیا اور جو قرآن و حدیث ہے اس کو پیچھے کیا. پھر اس کے ساتھ وہ منصور ماتوریدی آئے، ان کے اسے ملتا جلتا ایک راستہ تھا. اس کے بعد صوفی آئے، ان لوگوں نے کہا دیکھیں سلوک بہت ضروری ہے اس قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے انسان کا جو اخلاق اور سلوک ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ رکاوٹ ہے، جتنے ہم دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم اپنے رب سے دور ہوتے جائیں گے. تو لوگوں کو زہد دکھایا، زہد یعنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کیسے گزاری؟ زہد میں گزاری. اللہ تعالیٰ نے تخیر دیا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو میں آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دوں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا، لیکن آخرت کی بادشاہت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی زہد میں گزری، تو لوگوں کو دکھائے زہد یعنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اگر راہ راست پہ چلنا ہے، اگر دین پہ عمل کرنا ہے، لیکن حقیقتاً دنیا کو ہی چھوڑ دیا. جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں راتیں گزارنا، مختلف اذکار ایجاد کرنا، اور 40-40 سال ایک باغان پر گزارا کرنا، مختلف قسم کے یہ نئے نئے طریقے آئے، اور دنیا کو صرف لذت کو نہیں چھوڑا بلکہ دنیا کو ہی چھوڑ دیا. اور جو عقیدے اپنائے، جب سلوک غلط ہوا اور عقیدہ، جب سلوک ہم نے یہ لے لیا تو عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا پورے جتنے بھی گروہ آئے اب حسن اشعری کا عقیدہ لے لیا کہ اشعری کا عقیدہ درست ہے. پھر آہستہ سے صوفیت کے بھی گروہ نکلے، مختلف گروہ، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تیجانی ہے، کوئی رفاعی ہے، مختلف گروہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا سلوک کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا ایک عقیدہ بھی اختیار کر لیا، اور اس پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی. پھر ایک اور گروہ آیا قادیانیوں کا، انہیں کہا یہ جو اسلام کی آپ بات کرتے ہیں یہ اس متحور اور متمدن دور کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے اور بھی کچھ بہت کچھ کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. یہ جو نبوت کی تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ پچھلے دور کے لیے تو اچھی تھی، آج کے دور کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت پڑ گئی، اور غلام مرزا قادیان کو اپنا نبی بنا دیا اور دار اسلام سے خارج ہو گئے. پھر ایک اور گروہ آیا، اس نے جو خیر دکھایا کہ عمل کرنا ہے تو قرآن پہ کرنا ہے، کسی حدیث پہ عمل نہیں کرنا، جتنے بھی احادیث موجود ہیں یہ سارے کی ساری ضعیف احادیث ہیں، صحیح اور ضعیف آپس میں مل گئی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کہ صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے، اس لیے بہتر حدیث کو چھوڑ دیں. اور پرویزوں کا گروہ نکلا، خیر دکھایا قرآن پہ عمل کرنا صرف، اور جو شر تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا انکار کر دیا. یہ تھے مختلف گروہ اور جماعتیں. اگلے خطبے میں بیان کریں گے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، وہ جو جماعت چلی آ رہی تھی وہ کہاں ہیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الجماعة والجماعت جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جماعت راہ راست پر چل رہی ہے، اس کو چھوڑنا کبھی نہیں، جو بھی چھوڑے گا وہ 72 فرقے میں ہالک ہو جائے گا جو جہنم میں جانے والے ہوں. وہ جماعت آج بھی موجود ہے اور اس کی ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، بات کو قریب کرنے کے لیے. صرف جتنے بھی گروہ نکلے اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں. ایک دریا ہے اور لوگ پیاس سے پریشان ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں. بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو روکتے کہ اس دریا تک نہ جاؤ، پانی ہم آپ کو فراہم کریں گے. تو اس دریا سے چھوٹے چھوٹے نالے نکال دیے اور لوگوں کو یہ پانی پہنچا دیا، اور ہر اس نالے کا ایک ایک نام رکھ دیا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہی تمہاری زندگی ہے، کیونکہ پانی میں زندگی ہے، تو یہی تمہاری زندگی ہے، اسی پر زندگی گزارے، اسی پہ گزارا کرنا، یہ تمہارے لیے خیر ہے. جماعت وہ دریا ہے اور وہ نالا وہ فرقہ ہے اور جماعت ہے اور وہ گروہ جو اس جماعت سے الگ ہوا. پہلا نالا جو نکالنے والے تھے وہ خوارج تھے، دوسرا نالا شیعہ اور رافضی تھے، پھر آہستہ سے یہ نالے سے نکلتے گئے اس دریا سے. وہ دریا وہیں کا وہیں ہے، وہ دریا آج بھی چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس دریا سے دور بھی ہیں. وہ ان چھوٹے چشموں میں، نالوں میں حق سمجھ کر، خیر سمجھ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ یہ دریا کہاں پہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس دریا کا نام لے کے اس کی طرف آؤ تو جو راستے میں راستہ کاٹنے والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ سننا، یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ اولیاء سے محبت نہیں کرتے، یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ لوگ حکمران کے ہاتھوں بک چکے ہیں، یہ لوگ تقدیر کا سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے انسان مجبور ہے اپنی قسمت پر، اور اس طریقے سے مختلف مختلف باتیں کر کے اس دریا سے لوگوں کو روک دیا گیا ہے. الجماعہ یہ وہ دریا ہے. ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی اس جماعت کے ساتھ گزر رہی ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ جو اس جماعت کا عقیدہ تھا؟ کیا ہمارا سلوک وہی سلوک جو اس جماعت کا سلوک تھا؟ کیا ہمارے عبادات، معاملات اور زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو اس جماعت کا تھا؟ تو یاد رکھیں، ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کے جواب میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی جواب ہونا چاہیے بس، کہ پوچھے جاتے ہیں آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے فرقے جب بنے ہیں تو آج رافضی بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، قادیانی بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، جتنے فرقے جہمی ہیں معتز سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. تو پھر آپ کون ہیں، کون سے مسلمان ہیں؟ رافضی مسلمان ہیں یا معتزلی مسلمان ہیں، جہمی مسلمان ہیں، پرویزی مسلمان ہیں، کون سے مسلمان ہیں؟ تو آپ کی جو شناخت ہے وہ اس معاملے میں گم ہو جاتی ہے. آج ہم کون ہیں؟ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے. آج ہم کون ہیں اور اس جماعت کو کیا کہتے ہیں جو ہمارے دین کے تعلق سے باپ اور دادا ہے، دین کے تعلق سے ہمارے بڑے ہیں؟ کہتے ہیں سلف صالحین. ان کے سربراہ سر فہرست سلف صالحین کے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی اس دین کی، اور اس دین کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اس کی طرف دعوت بھی دی اور اس پر صبر بھی کیا. پھر ان کے جانشین تابعین، پھر محدثین، فقہاء اربعہ اور دیگر فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعي إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين يبي سلف صالحين مهن اور جو لوگ بھی تا قیامت اس راستے پہ چلیں گے انہیں کہتے ہیں سلف صالحین اور جو شخص ان کے راستے پہ چلتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں سلفی تو جو اس گروہ کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ جس کے بارے میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی وہ ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں یہ وہی گروہ آج بھی موجود ہے اس گروہ کو پہچانیے اور اس گروہ سے محبت کرنی چاہیے نفرت نہیں کرنی چاہیے اس جماعت کے ساتھ ہی زندگی بسر کریں اس جماعت کے ساتھ ہی آپ کا تعلق ہونا چاہیے جتنے فرقے میں نے بات کی ہیں جن کے بارے میں نے بات کی وہ آج بھی موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے کہ ہم فرقے فرقے میں نہ بٹیں اور قرآن اور سنت پر چلتے رہیں اور زندگی ساری الجماعت کے ساتھ گزاریں ہمارے زندگی اسلام پر گزرے اور ہماری وفات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتك إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون